الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ جمعۃ المبارک شعبان المرتب آخری جمعہ ہے. آئندہ انشاءاللہ جو جمعہ ہوگا وہ رمضان المبارک میں ہوگا. پیغمبر سلام نے 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان کے انتظار فرمایا. جب رجب کا چاند دیکھا، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، رجب و شعبان میں برکت کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں. اس سے آپ کی دعا کی 2 مہینے بھی بڑی برکت والی ہوئی. رجب بھی، رجب تو عشر حرم میں سے 4 مہینوں میں سے ہے جن کو محترم مہینے قرار دیا گیا. رجب کا پورا مہینہ عشر حرم کے ہونے کی وجہ سے بہت محترم مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے جس میں پیغمبر سلام نے سب سے زیادہ روزے رکھے، اور شب لیلت شعبان جس کو شب برات کہتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں جس میں بے شمار لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. اس کے بعد رمضان آ جاتا ہے. رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے کہ یہ رمضان ہم نے دیا کیوں ہے، یہ روزے کیوں دیے، کیوں فرق کیا. یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو خطاب فرمایا ایمان والوں، معراج خطاب کرنے سے امت کا خاصہ ہے. 70 بار قرآن میں ہمیں براہ راست خطاب اللہ نے کیا اے ایمان والوں، ورنہ براہ راست خطاب کسی امت کو نہیں، نبیوں کے بعد نہیں ہے. قل، آپ کہتے ہیں یا ایھا ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہے، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے پہلو پر فرض ہے. یہ کہہ کر روزہ آسان کر دیا. یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے مشکل ہو جائے، پہلو نے بھی رکھے. اب آگے اس کا مقصد جان کیا، لعلکم تتقون. روزے کا مقصد ہے تقوی، یہ ہے اصل مقصد اس کا. یہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے. روزے کی جو بنیاد ہے وہ نہ کرنے والے کاموں پر ہے. خود روزے کا معنی یہ ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، نہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ، یعنی یہ تین کام نہ کرو. اب یہ تین کام اب جب نہیں کیے تو روزے کی فرضیت ادا ہو گئی. لیکن روزہ اعلیٰ کب بنے گا؟ لعلکم تتقون، کہ تم ہر طرح کے گناہ سے بچو. کا مقصد ہے گناہ سے بچنا، یہ بنیاد نہ ہے. تقوی نام ہے نہ کرنے کا. اس لیے ہمارے دادا مرشی شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت خان کے رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، فرمایا کرتے تھے اللہ کو پانا بہت آسان ہے. اللہ فرماتے ہیں میری دوستی چاہتے ہو تو دو کام کر لو، اللہ دین عام الوقان یتقون، ایمان لے اور تقوی اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے ولیوں میں شمار کر لوں. الہ الا اولیاء اللہ، پہلے ولیوں کو بیان کیا کہ ولیوں کو ہم کیا دیتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں کوئی غم فکر نہ آخرت میں غم فکر. غم کی شکلیں تو آتی ہیں لیکن غم دل میں نہیں گھستا، باہر رہتا ہے، کیونکہ دل میں مولا ہے، مولا کا تعلق ہے، مولا کے انوارات ہیں. جب دل میں جب اللہ ہوں گے تو غیر کی گنجائش ہی نہیں، تو سب غم فکر باہر ہوں گے. نبیوں پر بھی غم آتے ہیں، ہر ایک پر غم آتا ہے، وقتی طور پر متاثر بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں سارا کچھ مولا کے حوالے کر دیتا ہے. جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسا بنا. اللہ کے حوالے، اللہ سباب. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی کیسا بھی دشمن ہو، بس یہ سندر دعا پڑھ لیا قرآن نہ جلفین ہو رہی ہوں شروع رہی، کہ تین بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اور پھر معاملہ اللہ پر ڈال کر اپنے کام میں لگ جاؤ، مولا کو یاد کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن نے کہا وہ یزید صدروں کا بیمار یقولون، کہ ان کفار کی، مشرکین کی، ان یہودیوں کی، منافقین کی باتیں سن کر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ان سے جا کر، اور سب پہ بھی ہم دیر اب تصویر کرے ہاں اب اللہ اللہ کرے، مجھے یاد کریں ان کو میں سمجھ لوں گا، آپ مجھے یاد کریں ان کو میں سمجھ لوں گا، یہ فارمولہ ہے. مجھ کو تو مجھے یاد کرو، آپ کا کام ہے مجھے یاد کرنا، آپ ان کا کام مجھے، میں ان کو سنبھال لوں گا، اس کی کوئی فکر کی بات نہیں، جھگڑے میں نہیں پڑو. تو فرمایا کہ ولایت کا خاصہ کیا ہوگا، غم اور حسن سے ہم تمہیں دنیا میں بھی پاک کر دیں گے. غم کے نقشے تو آئیں گے لیکن دل کی دنیا کو متاثر نہیں کریں گے، اللہ پر ڈال دے گا، چین کی نیند سوئے گا. جب انسان مولا پر ڈال دیتا ہے تو نیند آرام سے آ جاتی ہے. انہیں لوگوں کو غم فکر کے اندر نیندیں نہیں آتی، خودکشی کرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. حکیم الامت خان بھی فرماتے ہیں دنیا میں تو 100 آدمی دلاسہ دینے والا ہے، اگر دشمن ہے تو دوست بھی ہوتے ہیں جو دلاسہ دیتے ہیں، راہ کوئی بات نہیں یوں ہے وہ، چلو زبانی کلامی سے، یہ زبانی کلامی دلاسہ دینا بھی معمولی نہیں ہے. یہ فرمایا تعزیت، اس لیے تعزیت سنت قرار دی گئی، اس لیے تیمارداری سنت. تیماردار جب آپ کسی کی تیمارداری کریں گے تو آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے کہ اس کو کوئی دوائی دے دیں گے، لیکن آپ اس باتیں کر دیں گے، اچھی باتیں کریں گے، حوصلے کی باتیں کریں گے. حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی بیمار کا جاؤ نفس لہو کی اجل ہی، اس کی موت کو پیچھے ہٹاؤ، یعنی ایسی باتیں کرو زندگی کی، یا ماشاءاللہ علاج ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے، اب تب ٹھیک ہو جائے گی، بالکل فکر کی بات نہیں، فلانا وقت ٹھیک ہو گیا تھا اور آج کا پتہ کیا ہے عجیب ہے جی، فلانے یہ آپریشن کرایا تھا خوف خواتین خاص تھا، وہ تو مر گیا تھا جو تو مر گیا تھا، آپریشن کرا تو مر گیا، فلاں جی کو تو یوں ہو گیا بجائے حوصلہ دینے. نبی سنو کی اگلی، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس حوصلہ دینے سے کہ اس کی موت پیچھے چلی جائے گی، فرمایا کہ موت پیچھے نہیں جائے گی لیکن مومن کا دل خوش ہو جائے گا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
اور مومن کا دل خوش کرنا صدقہ، فرمایا کہ خالص سرور فی قلب المؤمن صدقہ، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. مہربانی کلامی، یہ زبانی کلامی اس کی بھی عجیب تاثیر ہے. اس لیے آدمی حوصلہ دیتا ہے کسی غم میں آپ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں نیت سے کرو تو اس کو صبر آ جاتا ہے. فرمایا من نفضا ثقلا, فرمایا کہ جس کا بچہ فوت ہو جائے اور اس کی جا کر کوئی آدمی تعزیت کرتا ہے جس کے بچے فوت ہو جائے, بیٹا فوت اپنے جا کر تعزیت کی اور اس کو صبر دلایا, فرمایا کہ کچھ یہ فرد مل جنہ, فرمایا کہ جنت کا جوڑا ہے اس کو پہنایا جائے گا اس پر. اور 70,000 فیصد ساتھ جاتے ہیں جب انسان عیادت کے لیے جاتا ہے اور 70,000 فیصد آتے ہیں. تو فرمایا کہ بلا اللہ کے ولی اور جو دوست ہوتے ہیں لا خوف نہ والا ہم جانا, کوئی خوف نہ کوئی غم. خوف کے نقشے آئیں گے, غم کے نقشے آئیں گے, لیکن ذرا دل تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوگا لیکن پھر مولا کے ساتھ مشغول ہو جائے گا. یہ لیکن وہ ہیں کون؟ اللہ جی نام لو کانو یا تکو, فرمایا جو ایمان اور تقویٰ رکھتے ہیں یہ میرے دوست ہیں. تو گویا کہ رمضان کا مہینہ اپنی دوستی کے لیے بنایا ہے, لعلکم تتقون, کہ اس مہینے میں جب تم سے گناہ چھوٹ جائیں گے تو ہم اپنی ولایت اور دوستی کا مزہ تمہیں چکھا دیں گے. اگر تم چاہتے ہو تمہاری روح اور تمہارا قلب ہمارے قرب کو اور ہماری دوستی کو چکھ لے تو تقویٰ اختیار کرو. لعلکم جہاں سے شروع ہوتا ہے, رمضان کے معمولات تقوی سے شروع ہوتے ہیں, سن لیجیے, یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تین کام تو ہم نے کرنے کرنے, نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ بیوی کے پاس جانا ہے, لیکن اس کے بعد لعلکم تتقون, تم میں تقویٰ آ جائے, گناہوں سے پورے مہینے میں بچ جاؤ, تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اگر تم نے رمضان میں یہ بات پا لی, آپ نے سب کچھ پا لیا. ہر ایک آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے اور گناہ نہیں ہونے دیتا, ہر وقت اپنے اس پر نظر ہے کہ میں گناہ نہ ہونے دوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نفل بہت پڑھتا ہے, بڑی نفلی کام کرتا ہے, اور ایک آدمی ہر وقت اس بات کے خیال رکھتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, ان میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ سے بچنے والے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یا ابا ہریرہ اتق المحارم, اے ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچو, کن عابد الناس, تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے وقت ہے, نماز کا وقت ہے, ہر بند نہیں پڑھ سکتے آپ, روزے کا وقت ہے, ذکر اذکار کے اوقات ہیں, لیکن گناہ کی دعوت دینے والے نفس اور شیطان ہر وقت حاضر باش ہے, ہر وقت آپ کے پیچھے شیطان ہر پیچھے آپ. حدیث شریف میں آتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان فوراً اس پر مسلط ہو جاتا ہے, فوراً جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا آپ پر بھی مسلط ہوا؟ کہا کہ ہاں, میرے پیچھے بھی شیطان لگا, لیکن اسلما, روایت مسلم کی روایت میں اسلما, اور میں لیکن وہ میری برکت سے مسلمان ہو گیا. ہر ایک بھی شیطان, تو شیطان ہم وقت ہمارے پیچھے, اور نفس جو اندر بیٹھا یہ بھی ہر وقت ہمارے پیچھے. تو جب ہر وقت پیچھے ہے تو وہ ہر وقت آپ سے گناہ کرائے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ حرم میں, یہ نہیں دیکھے گا آپ مدینہ شریف میں, یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ مسجد میں, یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ بازار میں, آپ گھر میں ہیں, آپ خلوت میں, آپ جلوت میں, ہر وقت نفس اور شیطان ہر آدمی کے لیول کے مطابق اس سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اب اس سے بچنا جو تقویٰ ہے یہ ہما وقت کی کوشش کا نام ہے کہ 24 گھنٹے اس بات کی نگرانی کرتا ہے مجھ سے نفس اور شیطان کوئی نالائکی نہ کرا لے. تو آپ بتائیں, نفلی عبادت تو محدود وقت میں تھی, اور نفلی نماز بھی محدود وقت میں تھی, نفلی صدقے بھی محدود وقت میں تھے, حج عمرے بھی محدود وقت میں تھے, لیکن تقویٰ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. فرما اتق المحارم تکن عابد الناس, تو حرام چیزوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. فرمایا لعلکم تتقون, یہاں سے شروع کیا روزے کو, یہ تقویٰ اختیار کرو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے, مفتریات صلات, کھانا پینا, بیوی کے پاس جانا, ان سے بچنے کا نام خالی روزہ نہیں ہے. تیری آنکھ بھی جو ہے وہ بچنی چاہیے گناہ سے, تیری زبان بھی بچنی چاہیے، تیرے کان بھی، تیرے ہاتھ پاؤں بھی، تیرا دل بھی، دل کی سوچیں بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جا کر روزے میں کمال پیدا ہوتا ہے، لعلکم تتقون، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ اور تقویٰ آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کی ولایت اور دوستی آئے گی۔ اپنی ولایت تو میرے دادا کیر فرماتے تھے، شاہ عبد الغنی پور پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے اپنی دوستی کام نہ کرنے پر رکھی ہے کہ کام نہ کرو میرے دوست بن جاؤ۔ کتنا آسان کام، یعنی کیا مطلب؟ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے، وہ کام نہ کرو بس، تو میرے دوست بن جاؤ۔ آپ زیادہ نفل نہیں پڑھ رہے، زیادہ لمبے چوڑے اذکار نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، ولایت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایک آدمی فرد واجب اور سنت سے موقع پڑتا ہے لیکن گناہ نہیں ہونے دیتا، اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، ہر نگرانی کرتا ہے، بھائی میری آنکھ سے نالائکی نہ ہو جائے، میری زبان سے نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں کان سے نہ ہو جائے، ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے ولیوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولیوں کی عبادت کیا ہے، وہ ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو دل ہے، اس دل کی دنیا میں کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے، تو یہ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ غیر تو نہیں آ رہا ہے، کسی سے تما تو نہیں آ رہی، کسی کا خوف تو نہیں آ رہا، کسی کا لالچ تو نہیں آ رہا، کسی کی محبت تو نہیں آ رہی، کسی کی دشمنی میں تو نہیں ایسا مبتلا ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان بھول رہا ہے، دشمن کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے خواجہ محلوب بہلول نے جب ایک آدمی کو دیکھا تھا جو اللہ کا ولی کہلاتا تو کسی سے جھگڑ رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ دوست، یہ مدعی اگر دوست پر شناخت تھے، اگر یہ مدعی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے، اگر اپنے دوست کو، اگر یہ اپنے دوست کو پہچانتا تو پھر یہ کبھی بھی کسی غیر مشغول ہی نہ ہوتا، اس کا ٹائم ہی نہیں۔ اس کے بعد شریعت ہمیں سکھاتی ہے منفی سرگرمیوں میں نہ پڑھو، مثبت کاموں میں اپنی زندگی خرچ کرو، منفی میں نہ پڑھو۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جب دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ اس طرح بازار میں دعوت دیتے جاتے تھے، پیچھے سے لوگوں کا ایک جلوس ہوتا تھا جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا، گالیاں دے رہا ہے، یا سبون حدیث میں آتا ہے، گالیاں دیتا تھا بغیر، آوازیں کرتا تھا، تو صحابہ اکرام جو عاشق تھے ان پر کیا گزرتی ہو؟ تو پیغمبر صاحب کرتے کہ حضرت یہ گالیاں دے رہے ہیں، اجازت دے ہم ان سے لڑے بھڑے، آپ کی جان پر قربان ہو جائے، آپ کی عزت پر قربان، ہم اجازت دیں۔ تو پیغمبر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یا سکون مسمن، یہ کسی قابل مذمت ذات کو گالی دے رہے ہیں، انا محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، میں تو تعریف کیا ہوا، مجھے لگ رہی کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ دیکھیے، یا سکون مسمن، کسی قابل مذمت کو انا محمد ہوں، میں محمد ہوں، کبیلے کے پاس سے گزرتا مجھے گالی دیتا ہے، میں کہتا کسی اور کو گالی دے رہا ہے، مجھے گالی لگتی نہیں کیونکہ میں ان گالیوں کا مستحق نہیں ہوں۔ تو لعلکم تتقون، تو رمضان کے اس میں پہلی چیز جو بیان کی ہے قرآن مجید نے کہ تقوی اختیار کرو، اس لیے ہم نے روزہ کیا ہے، اور تقوی بہت آسان ہے رمضان میں، اس لیے کہ نفس بھی کمزور ہے اور شیطان بھی بندھا ہوا ہے، شیاطین مدد جن حدیث میں آتا ہے، یا شیاطین اور جنات کو باندھ دیا جاتا ہے، مرد الجن جو سرکش جنات سمندروں میں ڈال دیتے ہیں زنجیروں میں باندھ کر، اور نفس کو کمزور کر دیا روزے کے ساتھ اور ترابی کے ساتھ، دو چیزوں سے نفس کمزور ہوتا ہے، نیند کی قلت سے اور بھوک سے، جب نیند کم ہو اور انسان کو بھوک لگی ہو تو پھر نفس تو کبھی شرارت نہیں سوجے گی، وہ یا تو روٹی مانگے گا اور یا نیند مانگے گا، مجھے سونے دو، مجھے روٹی دو، اور وہ سوچے گا بھی اس بارے میں کہ خدا کو ناراض کرے۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، اس میں تو تقوی بہت آسان ہے تمہارے لیے، ایک تو خاص طور پر قرآن مجید نے یہ بات کی ہے کہ تقوی اختیار کرو، نمبر دو جو چیز ہے جس سے بچنے کا حکم ہے، نمبر دو حدیث میں آتا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی فللہ حاجت فلیس اللہ حاجت کتابہ و شرابہ، فرمایا کہ جو جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنے سے نہ رکے رمضان کے مہینے میں، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر اس کو مینشن کیا ہے، خاص طور پر حدیث میں بیان کیا، جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا، جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا رمضان کے مہینے میں سخت خطرناک ہے۔ اور میں کوئی اس کی بھوک یا پیاس سے کچھ بھی نہیں، سوائے بھوک پیاس کو کچھ، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ عزیز میں سے کم من صائمین، کتنے روزے دار ہیں ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اللہ کے دربار سے کوئی چیز ان کو نہیں ملتی۔ یہ دوسری چیز ہے تقویٰ، تو عام ایک ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے، اور نمبر دو جھوٹھی بات اس پر عمل سے بچنا ہے، اگر نہیں بچے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر تین، فحش چیزوں سے بچنا، فحش چیزوں سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھے فلا یرفث، اب فحش کام نہ کرے، نہ فحش بات کرے، نہ فحش کام کرے، نہ فحش چیز دیکھے۔ فرمایا کہ اگر ان سے وہ نہیں بچے گا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ فحاشی سے بچے، زبان کو بھی بچائے، آنکھ کو بھی بچائے۔ اسے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی پہلے زمانے میں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث پڑھا کرتے تھے، اور ان کی درس حدیث اتنا معروف اور مشہور تھا کہ وقت کے بادشاہ اور وقت کے گورنر بھی ان کی خدمت میں آتے تھے، اور حضرت بڑی شان کے ساتھ ان کا درس ہوتا تھا، اور حدیث شریف پڑھانا اور وہ بھی روزہ اقدس کے پاس بیٹھ کر، تو معمولی اجر کا ذریعہ ہے، لیکن رمضان آ جاتا تو درس حدیث بند کر دیتے۔ فرمایا کہ اس میں ہمیں اور مولا کو چھوڑ دو، اب بھائی ہم سبق نہیں پڑھائیں گے، اب ہم بس تلاوت کریں گے اور ذکر کریں گے اور قرآن کے ساتھ مشہور رہیں گے، اب ہمیں آ کر ہمیں کوئی نہ پوچھے، عید کے بعد جتنی حدیثیں چاہے پڑھ لو۔ یعنی حدیث شریف پڑھانا جو خود ایک نیکی ہے، اس کو بھی بزرگان دین موقوف کر دیتے تھے۔ تو بزرگوں نے نصیحت کی زمانے کے اعتبار سے کہ بھائی اس ایک مہینے میں یہ میڈیا صاف اور یہ تمہارا نیٹ صاف اور یہ تمہارا موبائل صاف جو ہے، آپ اس سے دور رہو، اس کو عارضی طلاق دے دو، تین طلاق نہیں دے سکتے تو عارضی طلاق رجی دے دو، عید کے بعد رجوع کر لینا، تاکہ اس مہینے میں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ سے گناہ ہو جائے، آپ کی زبان سے گناہ ہو جائے، آپ کے دل میں گناہوں کے خیال آئے۔ کیونکہ پیغمبر سلام نے فحاشی کے بارے میں روزے دار کو خاص طور پر مطلب فرمایا، اور یہ ایسی چیزیں کھولتے جاؤ گے، کوئی بھی چیز دیکھو گے عورت آئے گی، اور بلکہ رمضان نیکی کے نام پر گناہ ہو رہا ہے۔ رمضان ٹرانسمیٹر کے نام سے سحری کا جو عجیب کی وقت ہے، اس وقت خواتین آ کر، وہ خواتین جو پورے سال ناچتی ہیں گاتی ہیں، اس وقت آ کر دوپٹے چپٹے پہن لیے اور آ کر پاک باغ بن گئی، اور ہم بھی بڑی دلچسپی سے پروگرام کی، بڑا نیک پروگرام ہے۔ ہر مولانا یوسف الجہاں کی شیخ رحم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ٹی وی کے اوپر قرآن بھی آتا ہے، میں سن لیا کروں، جس کے بعد پھر گانے آتے، تو بڑی خوبصورت بات بتائی۔ فرمایا کہ جس برتن میں تم اپنے بچوں کا پخانا یا گندگی اکٹھی کرتے ہو، تم بعد میں دھو کر اس میں کھانا کھا سکتے ہو؟ ہے تمہاری ایسی طبیعت یا پاک کیوں نہ کر لو، کھا سکتے ہو؟ نہیں کھا سکتے۔ فرمایا یہ بھی اسی طرح ہے، اصل میں تو یہ آلات معصیت ہیں، اصل تو یہ گناہ کے آلات ہیں، ان میں اگر تھوڑی بہت ہی کوئی نیکی کی بات آ جائے، وہ ایسی ہے نجس پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کر کسی کو پیش کیا، جی میں نے اچھی طرح دھوئی تھی اس کو، بہت پاک کیا ہے، مولوی صاحب سے پوچھ لیا، تین دفعہ دھونے کے بعد پاک ہو گیا، لیکن انسان کی طبیعت کبھی کبھارا نہیں کرے، یہ بھی ایسی ہے۔ خاص طور پر اس میں شیطان مبتلا کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے کہ جی بڑے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، بھائی عالم سے پوچھ لو، امام صاحب سے پوچھ لو، مسئلے بتائیں گے، اور ایسے مسئلے بھی نہیں ہیں کہ جو آپ کو آپ سیکھنے چاہیے۔ اس لیے فحاشی کے بارے میں خاص طور پر لا یرفث، ہمیں جو روزہ رکھے وہ رفث نہ کرے، رفث کہتے ہیں فحش کاموں کو، زبان سے ہو، آنکھ سے ہو، ہاتھ پاؤں سے ہو، فحش کام نہ کرے زمان اس مہینے، بہت خطرناک ہے۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ فلا یسخط، اونچے اونچی لائی جھگڑے نہ کرے، اونچے بول بول کر، ہو ہو ہو، سخت منع ہے۔ خاموشی کے ساتھ رہے ہیں. خاموشی اپنے دبا دبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے تب کھلا جب کب پڑنا ہے. کہ اونچا نہ بولو, بہت اونچی آوازیں نہیں نکال رہی, فلا یسکر, لڑائی جھگڑے نہیں کرو, اونچا نہ بولو. جیسے بازار میں انسان بولتا ہے, عام دنوں میں بولتا ہے ایسے جو وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا جھگڑ گئے. اور پانچ بات فرمائی کہ جھگڑے نہیں, جھگڑے نہیں. اگر تم سے کوئی جھگڑا بھی کرے تو آپ نے بھی جھگڑنا, تم کہہ دو ان کی سائی مل میرا روزہ ہے بھائی, میں آپ سے کیسے جھگڑوں. انصاف اوقات رہو, اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے کہہ دے کالا ابن فائن یہ میرا تو روزہ ہے, میں کیسے آپ سے جھگڑا کروں. یہ خاص طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جن سے پیغمبر سے منع فرمایا. قرآن نے لعلکم تتقون کہہ کر ہر قسم کے گناہوں پر پابندی لگائی, اور پیغمبر سلام نے خاص طور پر جھوٹ اور جھوٹی بات پر عمل اور فحاشی اور اونچا اونچا بولنا اور جھگڑا کرنا, گالی گلوچ کرنا, لڑائی کرنا, پیغمبر سلام خاص طور پر ان چیزوں سے منع فرمایا. اس کے بعد یہ بات آتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے, تو فرمایا کہ من قام رمضان, اب دن کو روزہ رکھنا ہے, رات کو قیام کرنا ہے. اب یہ آگے بات, جب آپ ان چیزوں سے بچیں گے اب آپ نے کرنے والے کون سے کام ہیں. فرمایا من قام رمضان, جو رمضان میں رات کا قیام کرے گا, اور وہ دو قیام ہیں, پہلا تراوی کا قیام ہے, دوسرا تہجد کا قیام ہے. پہلے تراوی کا قیام ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, پیغمبر سلام نے 20 رکعت 3 دن پیغمبر سلام نے پڑھائی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسی سنت کو اپنے زمانے میں جاری کر دیا. اس لیے پیغمبر پہلے سے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, دیکھو میری سنت اور بعد میں میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم ہے. اس لیے کہ پیغمبر سلام کی ان باتوں کو بعد میں امت میں سنت کے طور پر اشاعت خلفاء راشدین نے کیا. تو پیغمبر سلام نے تو 3 دن تراویح پڑھائی, اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھائی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مستقل پورے مہینہ پڑھاتے تو تراویح کی نماز فرض ہو جاتی ہے. فرض سے امت کو بچانے کے لیے ایسا کیا کہ ان پر فرض نہ ہو جائے. اب مسافر آدمی ہے اس کی معافی ہو جاتی ہے, بیمار ہیں بیٹھ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے. اب فرض نماز میں ہوتا تو کتنے مسائل تھے, واجب ہو جاتے تو کتنے مسائل تھے. اس کی چھوٹ نہیں ہے. ہلے فرمایا تم رضا جاری کرتی کتنی روایات میں آتا ہے وہی میرے کام رضی اللہ فرما, تم نماز پڑھاؤ اسے 20 تراوی. تو من قام رمضان میں سب سے پہلے تو تراوی کی نماز ہے, اس کے بعد تہجد کی نماز ہے. 8 رکعت رسول اللہ پڑھتے تھے, یعنی شروع رات میں بھی عبادت اور آخری رات میں بھی عبادت. من قام رمضان, یہ قیام رمضان کہ شروع رات میں تراوی کی نماز اور آخری رات میں تہجد. بھائی تہجد تو سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے, 10-15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ. 2 رکعت سے لے کر 8 رکعت تک رسول اللہ نے یہ وہ نماز پڑھی. اور تو وتر کی نماز, یہی وہ مبارک مہینہ جس میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے, حالانکہ وتر جماعت سے نہیں ہے, لیکن اسے ایک مہینے. اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو وتر کی نماز جماعت سے ایک مہینہ صرف ہمیں ملتی ہے ہم وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. وہ تراویح نہیں پڑھیں گے تو جماعت سے کیسے پڑھیں گے. اب کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے یہ کام آ گیا, دن کو روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا, جن میں تراویح کی نماز 20 رکعت اور تہجد کی نماز زیادہ زیادہ 8 رکعت پیغمبر پر زیادہ 8 رکعت پڑھے, 3 وتر پڑھتے تو 11 رکعت ہو جاتی ہے. یہ کرنے والے کاموں میں. اس کے بعد تلاوت قرآن, شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب دوسرا جو کام کرنا ہے کثرت تلاوت, سارے اذکار موقوف کر دو, بس یہ کرو کثرت تلاوت کر. یہ قرآن کا اللہ فرمایا, یہ قرآن کا سیزن ہے. قرآن امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن پڑھتے تھے, رات میں دن میں, یعنی علاوہ اس کے جو تراویح میں پڑھا جاتا تھا, یعنی تلاوت کے طور پر جو پڑھتے, 60-60 قرآن مہینے میں پڑھے جا رہے ہیں. جب وقت ملے تلاوت کرو, جب وقت ملے تلاوت کرو, یعنی کہ ایک پارا پڑھ لے, زیادہ پارا پڑھ لے, جتنا بھی ہو سکے, کوئی معمول نہیں ہے, جتنا وہ ہمہ وقت یہ کام کرنا ہے. ہم نے ہمہ وقت یہ کام, کیونکہ سیزن ہے, موسم ہے, تلاوت قرآن کا موسم ہے. یہ میں نے بتایا کہ سارے اصحاب بزرگان دین سب کچھ چھوڑ دیتے تھے, تلاوت بھی چلا گیا, بس تلاوت قرآن ہو رہا ہے, ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے, مویشی مہینے میں نازل ہو رہا ہے, یہ اس کا سیزن ہے, موسم ہے. حضرات صاحب کرام کو عام معمول یہ تھا کہ سات دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے, اس لیے لکھا ہے کہ اگر رمضان میں ایک قرآن کی تلاوت کرنا اور گیارہ مہینوں میں ایک قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے, ورنہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ اللہ اس قوم نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اس چھوڑنے میں وہ لوگ داخل ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, شامل ہیں, تو اس میں داخل ہے. اور پھر ذکر کون سا کرنا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے دو ذکر کی کثرت کرو, کلمہ طیب اور استغفار کی کثرت کرو, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, آپ جب چل رہے پھر رہے کلمہ طیبہ پڑھتے رہے, استغفر اللہ, استغفار, کوئی تسبیح دو طرح کی اتنی تسبیح کر رہی ہے, بیٹھ کر کرنا ہے تو تلاوت کر رہی ہے, اگر قاری ہے حافظ ہے تو چلتے پھرتے بھی کریں, لیکن اگر آپ نہیں ہیں بیٹھ کر تو پھر چلتے پھرتے آپ کیا کریں, آپ کلمہ طیبہ کی کثرت کریں اور آپ استغفار کی کثرت کریں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مانگے کیا اس مہینے میں, فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو. اس لیے بعض بزرگوں نے چاروں کو ایک کلمے میں جمع کیا ہے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, ایک ہی جملے میں چاروں کو, بھائی یہ ذکر کرو بس, سارا اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں, یہ دعائیں بھی آ گئی اور ذکر بھی آ گئے اس میں. اور صدقات کا اہتمام کرو, افضل صدقہ ان صدقہ فی رمضان, سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں دیا جائے. حدیث فرماتا ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سلام سب سے زیادہ سخی تھے, اجود ما یکون فی رمضان, جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت بہت بڑھ جایا کرتی تھی, تقسیم کر دیتے, تقسیم کر, تقسیم کر دیتے. کراچی میں ایک بزرگ تھے حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے تھے, خلیفہ تھے, ان کا عجیب معمول تھا, بڑے تاجر تھے, کپڑے کے تاجر, تو ان کے بچے ہمارے یہاں پڑھا کرتے تھے, جب رمضان آتا تو ساری دکان غلے سمیت اور وہ گد سمیت ساری صدقہ کر دیتے تھے. عجیب والا مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معمولات میں لکھا ہے کہ گھر کا سارا سامان باہر رکھ دیتے اور وہ سارا تقسیم کر دیتے, اور میں اجود ماجپور پھر رمضان سخاوت, یہ سخاوت کا مہینہ ہے, لوگوں کو افطار کرانے کا مہینہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا صابر کا, ہم تو غریب ہیں, کہا کہ لسی کے گھونٹ کے ساتھ, ایک کھجور کے ساتھ, پانی کے قطرے کے ساتھ جب افطار کرایا تو تمہیں روزے دار کے برابر ثواب ملے گا, اور اگر تم نے پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلایا تو میرے حوض کوثر سے میرے ہاتھ کو شخص پانی پیے گا اور پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. افطار کرانا, میں تو خاص طور پر دوستوں سے کہا کرتا ہوں جو دکاندار لوگ ہیں, دکاندار لوگ ہیں, افضل تو دکانیں بند کر کے اس مہینے میں دنیاوی کاروبار کام کر لینا چاہیے, لیکن بہرحال پھر بھی اگر دکان آپ کی کھلی ہے تو پھر آپ اپنے دکان پر پانی کھجور کا انتظام رکھیں کہ کوئی بھی گاہک جو آیا ہے جس نے روزہ رکھا ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو روزہ افطار کرائیں. سوڈان ایک افریقی ملک ہے, افریقی ملک سوڈان, اس میں عجیب عجیب رسم ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے اس مغرب سے پہلے لوگ سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, گاڑیاں رک جاتی, کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ افطار کر کے جاؤ, ہم نہیں جانے دیں گے, افطار کر کے جاؤ, افطار کر کے جاؤ. مسافروں کے لیے پورے پورے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں, پوری کی پوری بستی سڑک کے کنارے پر آ جاتی ہے اور لوگ جو ہے یہ قطار مان کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم نہیں جانے دیں گے, آپ ہمارے ساتھ روزے افطار کرو. اگر مدینہ شریف کسی کا رمضان گزرا ہے تو اس نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ مدینہ مسجد نبوی کے دروازوں پر بچے عربوں کے کھڑے ہوتے ہیں, پکڑ پڑھ کے لے جاتے ہیں, شیخ
مال سے سال مال سال مارے سال مار ہر سال کرو شرم بھی آتی یار ان کو انسان کیا جواب دے بس جو پکڑ کے لے گیا اسی کے ساتھ چلے گئے اور یہ دیکھیے اللہ اکبر لوگ ایسے بھی افطار کراتے ہیں اور ہمارا حالت یہ کہ ہمارے سامنے کوئی ہوگا تو دکان کے پچھلے حصے میں جا کر خود افطار کر رہے ہیں وہ بیچارہ باہر کھڑا ہے اس کو پانی بھی نہیں کچھ سے کھجور بھی نہیں یہ نہایت سونی کی بات ہے کہ ایک کھجور اور ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ کو وہ اجر مل جائے گا جو روزے دار اجر لے رہا ہے تھوڑے دور سے آپ کو اس کا اجر مل جائے گا لیکن بس ہماری غفلت ہے اس لیے یہ مواصلات کا مہینہ ہے کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو آج میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ ہم رمضان شروع ہوتے ہی ان سارے کاموں کو کرنا شروع کر دیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگلے جمعوں کے اندر بھی آتی رہیں گی لیکن بہر یہ چند بنیادی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہم جب تک رمضان سے پہلے ہی کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس مہینے کو ایسا گزارنا ہے کہ ایک نالائکی نہیں ہونے دینی اور ہر قسم کی خیر میں حصہ ڈالنا ہے. واقع داوانہ الحمد للہ.